بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے کریم منصوری۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں آپ سن سکیں گے۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد آپ سامعین روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامن ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کو بدھ تک مل جائے گا نیا آرمی چیف، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان۔ دہشت گردی انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب۔ اور ایران نے کی IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی قرارداد مسترد، کہا قرارداد پیش کرنے والوں کے سیاسی مقاصد کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آرمی چیف کا نام بدھ تک سامنے آ جائے گا، جبکہ تعیناتی کا عمل پیر سے شروع ہوگا۔ نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ اگلے ہفتے منگل یا بدھ تک آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا۔ جو نام سمری میں آئیں گے ان میں سے ہی ایک نام پر سب کا اتفاق رائے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کا عمل پیر سے شروع ہوگا اور 29 نومبر کو تقریب ہوگی، جبکہ اتفاق ہو گیا ہے کہ کسی بھی نام پر عسکری اور سیاسی قیادت اتفاق کرے گی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اسحاق ڈار نے صدر سے ملاقات میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کی۔ سسٹم میں فوج کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کریں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے اتنے الزام نہیں لگائے جتنے عمران خان نے لگائے۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ نواز شریف مرضی کا آرمی چیف لا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ مکمل اختیارات ملنے پر ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسی صورت میں وزیر اعظم کا عہدہ قبول کریں گے جب مکمل اختیارات دیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری کسی کو دی جائے اور اختیارات کسی اور کے پاس ہوں۔ انہوں نے ایک بار پھر موجودہ اتحادی حکومت پر اس الزام کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کر رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آرمی ایکٹ میں اتحادی حکومت کی مجوزہ ترمیم کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کے سربراہ کی تعیناتی اسی طرز پر ہونی چاہیے جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری ہوتی ہے۔ دوسری طرف صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائس آئی تو اس پر عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس وزیر اعظم کے ایڈوائس کو مسترد کرنے کا قانونی اختیار نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صدر عارف علوی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور عمران خان کے قریبی پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کے تعلق سے صدر پاکستان کے ہر اقدام کو عمران خان کی حمایت حاصل ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ سے این او سی لینی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جمعے کو پی ٹی آئی کے جلسے اور دھرنے کی اجازت کے لیے درخواست اور پی ٹی آئی کے دھرنے سے راستوں کی بندش کے خلاف تاجر برادری کی اپیل کی یکجا سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پی ٹی آئی جلسے کی تاریخ اور وقت سے آگاہ کر کے انتظامیہ سے اجازت حاصل کرے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت جلسے کی جگہ کا تعین بھی نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سارے فیصلے انتظامیہ کو کرنے ہیں اور ہمیں صرف یہ ہدایت دینی ہے کہ درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ اگر انتظامیہ کو درخواست دینے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو تو نئی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سماعت کے دوران انٹیلیجنس رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی، جس میں کہا گیا کہ عمران خان پر جلسے کے دوران حملے کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردوں کو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کے لیے کوئی پیسہ نہیں کے زیر عنوان منعقدہ تیسری بین الاقوامی کانفرنس خطاب میں کہا کہ بین الاقوامی برادری کو دہشت گردی کے خلاف صفر برداشت کا رویہ اپنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اس کانفرنس کے انعقاد کی اہمیت یہ ہے کہ خود اس ملک کو کئی دہائی سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دہشت گردی کو انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے غریب عوام اور مقامی معیشت پر دوررس اثر پڑتا ہے اور لوگوں کی روزی روٹی کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردوں تک رقوم پہنچنے کے ذرائع کا پتہ لگا کر ان پر روک لگائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بعض ممالک دہشت گردی کو اچھی اور بری میں تقسیم کرتے ہیں اور اس طرح بالواسطہ دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کسی ملک کا نام نہیں لیا، لیکن امریکہ اور ممالک میں سر فہرست جو دہشت گردوں کو اچھے برے میں تقسیم کرتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ دہشت گردی کی حمایت بعض ممالک کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا کے مدھیہ پردیش میں داخل ہونے سے پہلے کانگریسی رہنماؤں کے نام دھمکی آمیز خط کا انکشاف ہوا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق اس مشکوک خط میں بھارت جوڑو یاترا کے قائد راہل گاندھی اور سینئر کانگریسی رہنما کمل ناتھ کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہاتھ سے لکھا ہوا یہ دھمکی آمیز خط شہر اندور کے ایک حلوائی سے ملا ہے، جس کی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس خط میں 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد شروع ہونے والے سکھ مخالف فسادات کا حوالہ دیتے ہوئے اندور کے مختلف علاقوں میں بم دھماکوں کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کانگریس کے میڈیا سیل کے صدر کے مشرا نے اس دھمکی آمیز خط کو سنگین معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اندور پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں اور امید ہے کہ معاملے کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ راہل گاندھی کی قیادت میں کنیا کماری سے شروع ہونے والی بھارت جوڑو یاترا مختلف ریاستوں سے ہوتے ہوئے اس وقت ریاست مہاراشٹر سے گزر رہی ہے۔ پروگرام کے مطابق بھارت جوڑو یاترا 23 نومبر کو مہاراشٹر کے برہان پور ضلع سے مدھیہ پردیش میں داخل ہوگی۔ یہ یاترا اندور، نیز، اجین سمیت مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے 5 دسمبر کو راجستھان کی سرحد میں داخل ہوگی۔ کانگریس نے بھارت جوڑو یاترا کا مقصد ملک میں بی جے پی اور آر ایس ایس کی پھیلائی ہوئی نفرت کو ختم کر کے آپسی بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنانا بتایا ہے۔ سعودی عرب نے ویزے کی خواہش مند ہندوستانیوں کے لیے پولیس کلیئرنس کی شرط ختم کر دی۔ نئی دہلی میں سعودی سفارت خانہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سعودی عرب اور ہندوستان کے درمیان مضبوط تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کے پیش نظر بھارت شہریوں کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے مستثنی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دراصل سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کے ویزا درخواستوں کی تیز تر کارروائی، ٹور فرموں کے ذریعے آسان انتظام اور مسافروں کا آسانی فراہم کرنے کے لیے پولیس کلیئرنس کی شرط ختم کی گئی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ فیصلہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ ادھر سعودی دارالحکومت ریاض میں ہندوستان کے سفارت خانے کے انچارج این رام پرساد نے عرب نیوز کو بتایا، اس سے 20 لاکھ ہندوستانی شہری فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم اس اقدام سے بہت خوش ہیں، جس سے ہمارے دو طرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ ملے گا۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب محسن نظیری اصل نے آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کی ایران مخالف قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ قرارداد پیش کرنے والوں کے سیاسی مقاصد کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے میں ایران کے نمائندے محسن نظیری اصل نے کہا کہ ایران مخالف قرارداد کا مسودہ تیار کرنے والوں نے اپنے غیر تعمیری رویے کو جواز فراہم کرنے کے لیے بورڈ آف گورنرز کو من گھڑت اور بے بنیاد اطلاعات اور معلومات فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ نے اس عالمی ادارے کے اجلاس کو اپنے قلیل سیاسی مقاصد کے حصول کا ہتھکنڈا بنانے کی کوشش کی، حالانکہ قرارداد میں پیش کردہ معاملات اس ادارے کی ذمہ داریوں اور اختیارات سے باہر ہیں۔ نظیر اسلم کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی پیش کردہ قرارداد کو سیاسی محرکات کی حامل غیر تعمیری اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا ہے اور اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ صہیونیوں کی جانب سے صہیونی عرب پتی کے آئل ٹینکر پر حملے کو ایران سے منسوب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت کے فوجی حکام نے دعویٰ کیا کہ عمان کے ساحل پر صہیونی عرب پتی کے آئل ٹینکر پر حملے میں ایران کا ہاتھ ہے۔ صہیونی چینل 13 نے حکومت کے گمنام فوجی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ منگل کے روز صہیونی عرب پتی کے آئل ٹینکر پر حملے میں ایران ملوث ہے۔ چینل 13 کے حوالے سے دی ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ دی کہ اسرائیل کے گمنام فوجی عہدیدار نے ایک بے بنیاد دعوے میں یہ بھی کہا کہ اصل مقصد اسرائیل سے متعلق کسی ہدف کو نشانہ بنانا نہیں تھا، بلکہ قطر میں ورلڈ کپ کی تیاریوں میں خلل ڈالنا تھا، چونکہ عمان قطر کے قریب واقع ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے 16 نومبر کو ایک اہلکار کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایک اسرائیلی عرب پتی سے وابستہ ایک آئل ٹینکر پر عمان کے ساحل پر بمبردار ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مغربی ایشیا میں مقیم نامعلوم دفاعی اہلکار نے بتایا کہ یہ حملہ منگل کی رات عمان کے ساحل پر ہوا۔ مذکورہ اہلکار نے جس تیل ٹینکر پر حملہ ہوا اس کی شناخت پیسیفک زرکون کے نام سے کی ہے، جس پر لائبریریا کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں فلسطین کے حالات اور تحریک انتفاضہ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، فلسطین میں حالات کافی دھماکہ خیز ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غرب اردن فلسطینی عوام اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور کئی مہینے سے غرب اردن میں انتفاضہ فلسطین کا سلسلہ جاری ہے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہو جب غرب اردن اور بیت المقدس کے کسی نہ کسی علاقے میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان تصادم نہ ہوتا ہو۔ ایک ناخوشگوار واقعہ اور المناک خبر غزہ سے یہ بھی ہے کہ جمعرات کی رات بھیانک آتش زدگی میں ایک ہی کنبے کے کم سے کم 21 افراد جاں بحق ہو گئے، جن کا سوگ آج پورے فلسطین میں سرکاری طور پر منایا جا رہا ہے۔ فلسطین سے ایک تازہ اور اچھی خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مزاحمتی محاذ نے ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس سے صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے ایوانوں میں تشویش آمیز ہلچل ہے، جو فطری امر ہے۔ ایک زمانہ تھا جب فلسطینی عوام نہتے تھے اور پتھروں سے صہیونی فوجیوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے، البتہ انہی پتھروں سے انہوں نے صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، اور ان کی سنگباری کے سامنے صہیونی حکومت اور اس کی فوج لاچار اور بے بس ہو کے رہ گئی تھی۔ اب وہ آتشی اسلحے سے لیس ہیں, اور جب لڑائی شدت اختیار کر جاتی ہے تو راکٹوں اور میزائلوں کی بارش پورے مقبوضہ فلسطین پر وحشت طاری کر دیتی ہے. ان حالات میں مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کا نیا میزائل تجربہ اور ان کی میزائلی طاقت میں اضافہ سرزمین فلسطین کی آزادی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. اور جب غاصب صہیونی حکومت اس انتفاضہ کے مقابلہ نہ کر سکی جو پتھروں کے ذریعے انجام دی جا رہی تھی, اور انتفاضہ ماضی میں جو تھا وہ بہت ہی محدود تھا, لیکن آج جو انتفاضہ ہے اس میں فلسطینی نوجوان آتشی اسلحے سے لیس ہیں, ان کے پاس بندوقیں ہیں, بم ہیں, راکٹ ہیں اور میزائل ہیں. ظاہر ہے کہ اس صورتحال نے فلسطین میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا ہے, اور غاصب صہیونی حکومت پوری طرح سے دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے. اور آج فلسطین سے خبر یہ بھی ملی ہے کہ آج قبلہ اول مسجد الاقصی میں 60,000 سے زائد فلسطینیوں نے اجتماع کیا اور نماز جمعہ ادا کی. اتنی بڑی تعداد میں مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کا اجتماع, یہ غاصب صہیونیوں کے لیے ایک واضح پیغام کی حامل ہے کہ قبلہ اول مسجد الاقصی فلسطینیوں کی ریڈ لائن ہے, اور قبلہ اول کی توہین اور اس کے دروازوں کو بند کیا جانا فلسطینی عوام ہرگز قبول نہیں کریں گے. جی ہاں ناظرین, فلسطین کے حالات اور غرب اردن میں جاری انتفاضہ فلسطین آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے, اور ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تازیہ نگار گلشن عباس نقوی, اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تازیہ نگار ناصر شیرازی صاحب کو. گفتگو کا آغاز ہم کر رہے ہیں گلشن عباس نقوی صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا, آج فلسطین میں عام سوگ منایا جا رہا ہے, اور اس عام سوگ کا اعلان غزہ میں ایک ہولناک آتش زدگی میں ایک ہی کنبے کے 20 سے زائد افراد کے جاں بحق ہو جانے پر کیا گیا ہے. بظاہر آگ لگنے کا یہ واقعہ ایک حادثہ تھا, تو بہرحال اتنے لوگوں کا, ایک ہی کنبے کے اتنے افراد کا جاں بحق ہو جانا ایک بہت بڑا المیہ ہے. فلسطینی عوام سوگوار ہیں, لیکن دوسری طرف آج بیت المقدس میں 60,000 سے زائد فلسطینیوں نے نماز جمعہ میں شرکت کی. ہم گفتگو کا آغاز مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کے اس اجتماع سے کرتے ہیں. جی نقوی صاحب,
جی جی,
60,000 سے زائد فلسطینیوں نے آج قبلہ اول مسجد الاقصی میں نماز جمعہ کے اجتماع میں شرکت کی,
جی
اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, یہ ان کا اجتماع جو ہے فلسطینیوں کا بیت المقدس میں یا قدس میں, یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب تک اسرائیل نے جتنے بھی اقدامات انجام دیے ہیں فلسطینیوں کے حوصلے پست کرنے کے سلسلے میں, اس میں اس کو ناکامی ہوئی ہے. یعنی 1948 سے لے کر جب سے اس ناجائز حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے, تب سے لے کر اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت فلسطینیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے, انہیں فلسطین سے نکالنے کے لیے اور ان پر ہر طرح کا دباؤ ڈالنے کے لیے, رعب و وحشت پھیلانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرتی چلی آ رہی ہے. اب کئی عشرے گزر چکے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود فلسطینیوں کے حوصلے نہ صرف اتنے سارے عرصے کے درمیان پست نہیں ہوئے ہیں, بلکہ ان کے حوصلے پہلے کی نسبت بہت زیادہ بلند ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب جو اجتماع جو ہوا ہے آج, اور لوگوں نے شرکت کی ہے 60,000 کے قریب, تو وہ ایک تو جمعے کا دن تھا, اور دوسرا یہ کہ وہ جو افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں ان سے اظہار ہمدردی کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ایک واقعہ تھا, بظاہر تو لگتا ہے کہ معمولی ایک واقعہ ہے, یعنی ایک آگ بھڑک اٹھی اور اتنے افراد جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو گئے. تو جب فلسطین کے عوام ایک اس طرح کے واقعے پر خود اپنے فلسطینیوں سے اس قدر ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور صہیونی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کے مقابلے میں یقینی طور پر اگر صہیونی حکومت کی جانب سے کوئی ظلم کیا جاتا ہے, مظالم کیے جاتے ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور اس کے اقدامات کے نتیجے میں اگر فلسطینی شہید ہوتے ہیں تو اس وقت خود فلسطینیوں کے اندر جو قومی جذبہ ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم کلی صورتحال کا جائزہ لیں، فلسطین کی صورتحال کا اور صہیونی حکومت کے اقدامات کا اور فلسطینیوں کی جو استقامت ہے اور فلسطینیوں کے اندر جو صہیونی حکومت کے خلاف جو ایک جذبہ پایا جاتا ہے اور اپنی حکومت اور اپنی پوری سرزمین کو آزاد کرانے کے سلسلے میں خاص طور پر جو جذبہ پایا جاتا ہے اس میں کسی طرح کی بھی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ دن بدن اس استقامت میں جو ہے شدت پیدا ہو رہی ہے اور فلسطینی عوام جو ہیں ان کا جذبہ جو ہے پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ٹیلیفون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ناصر شیرازی صاحب سے۔ شیرازی صاحب، السلام علیکم۔
جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی شیرازی صاحب، آج مسجد الاقصی کی نماز جمعہ میں 60,000 کے قریب فلسطینیوں نے شرکت کی ہے۔ قبلہ اول مسجد الاقصی کے تعلق سے فلسطینیوں کے جذبات اور ان کے جوش و خروش اور ان کے ارادوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی بہت شکریہ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ان دا سینس ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب بہت زیادہ کوشش کی ہے اسرائیل نے کہ کو بھی دبایا جائے، سیکنڈ نمبر کا جو ہے وہ ایشو رہے یہ اسلامک ورلڈ کے اندر، پھر ریجنل طور پہ بھی انہوں نے سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی حساسیت مینیمائز ہو جائے، پھر اسی طریقے سے انہوں نے فلسطینیوں کے اندر جو ہے وہ بعض گروپس کو خریدنے کی کوشش کی، تو اس کے مقابلے میں جو ریزسٹنس کے تین لیئرز ہیں ان میں سے ایک لیئر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور اس میں عربوں کا ظاہر ہے رول بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے، اور اس میں ان کا بنیادی کاز یہ رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی کو، اس کی رونق کو، اس کے عبادات کو ایک اسلامی شان و شوکت کے ساتھ زندہ کرتے رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت بلڈ دیا ہے، لیکن انہوں نے مسجد اقصی کو یعنی اس کی جو آپ کہہ لیں کہ اس کا متولی ہونا ہے اس سے وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور یہ اگر مردمی نہ ہو، اتنا زیادہ پیپل جو ہے وہ لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہ ہو تو یہ کبھی بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایک پولیٹیکل ڈکلائن کا شکار اسرائیلی حکومت کے لیے، تو ایک بات یہ ہے۔ دوسرا ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کا آنا نہیں ہے، یہ مسجد اقصی کے حوالے سے عالم اسلام کی کمٹمنٹ کا اظہار ہے، جس اظہار کو پریکٹیکلی وہاں کے لوگوں نے شو آف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک بہت بڑی پاپولر سپورٹ کا اظہار ہے کہ جو اسرائیلی اگریشن کو وہاں پر قبول نہیں کرتے ہیں اور مزاحمت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ دیگر تمام فلسطینی جو گروہ ہیں ان کے درمیان ایک کنیکٹیویٹی اور یونٹی پرووائڈ کرتا ہے، مسجد اقصی کے مسئلے پر کہیں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس ایسے مسئلے کو جس پر کمپرومائز کرنا کسی کے ممکن نہیں ہے، وہاں اتنی بڑی تعداد پہ نماز پہ آنا لوگوں کا اور اتنی بڑی تعداد میں، یہ بنیادی طور پہ اسرائیل کے مقابلے میں اور اس کے اگریشن کے مقابلے میں ایک ریزنٹمنٹ ہے، اور فلسطینیوں نے آج بھی بڑی کامیابی سے مختلف مراحل میں، جب مسجد اقصی کو بند رکھا گیا، جب مقصد اقصی میں پابندیاں لگائی گئیں، جب وہاں پر نماز کے لیے محدودیت کریٹ کی گئی، جمعہ کئی بار بند کیا گیا، وہاں مسجد اقصی کے تقدس کو کئی مرتبہ پامال کرنے کی کوشش کی، تو جو ریزسٹنس وہاں پر دکھائی گئی ہے اس ریزسٹنس کے بعد آج یہ معاملہ اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی فلسطین کے اندر مسجد اقصی کو کمپرومائز کرنا اب پریکٹیکلی اس کے لیے ممکن نہیں رہا، اور عالم اسلام جو ہے اس کے اس مسئلے کا، فلیگ شپ مسئلے کا، جو آن دا گراؤنڈ علم بردار ہے وہ فلسطینی ہے، اور انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے اس پرچم برداری کی ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہم گلشن عباس نقوی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ بہرحال فلسطینیوں کی میزائلی توانائی نے تو طاقت کا توازن بالکل ہی تبدیل کر دیا ہے، اور اب غاصب صہیونی حکومت اور اس کی فوج جو کسی زمانے میں ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے، بلکہ دفاع میں بھی وہ ناکام ہے، اور اس کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ تو بالکل ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ شکریہ جناب۔
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو. کوئی سا جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، جیسے یکتا ہے خدا یکتا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بھی جمعے کے دن خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے گا، پروردگار عالم اسے 10 دنوں کے روزے کا ثواب عطا کرے گا. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، پروردگار عالم کی عظیم نشانیوں میں سے ایک بارش بھی ہے۔ اللہ نے بہت سی آیتوں میں عالم بالا سے کرۂ ارض پر پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا؟ کہیں بادلوں سے پانی کے برسنے کا بیان ہے؟ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اور بادلوں سے لگاتار پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بعض آیتوں میں آسمان سے رزق نازل کرنے کا بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ کرۂ ارض پر موجود پانی کو اللہ بخارات میں تبدیل کرتا ہے جو بادلوں کی صورت ہوا کے دوش پر آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں اور جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے پھیلا دیے جاتے ہیں، اور زمین کے اوپر ایک خاص فاصلے پر پہنچ کر بالعموم پانی کی بوندوں کی شکل میں زمین ہی پر برس پڑتے ہیں۔ بعض اوقات اولوں اور برف کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بڑے خوشکن اور خوبصورت پیرائے میں بادلوں کے بننے اور ان سے پانی کے برسنے کو بیان فرمایا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، سب کے رفتاری سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، اور وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میہ برسا کر مردہ زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے۔ جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، در حقیقت اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ پانی ایک بے رنگ، بے ذائقہ، مگر فرحت بخش، شفاف اور ایک مائع ہے۔ اس کی اپنی کوئی شکل نہیں، جس برتن میں ڈالیں اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اوپر سے نیچے کی طرف بڑی تیز رفتاری سے بہتا ہے اور بہنے کے دوران توانائی پیدا کر لیتا ہے۔ پانی کی اسی توانائی کو انسان نے بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اسی مقصد کے لیے بڑے چھوٹے آبی ذخائر بنائے جاتے ہیں۔ سورج کی شعاع جب پانی کی بوند سے گزرتی ہے تو سات رنگوں میں منتشر ہو کر قوس و قزح بناتی ہے، جس کو بالعموم بارش کے بعد آسمان کے ایک جانب سات خوبصورت رنگوں کے قوس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پانی کے بغیر زندگی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ پودے کے بیج کے اندر موجود جنین میں اللہ نے پانی کی ایک مخصوص مقدار پیدا فرمائی ہے جو جنین کو نہ صرف بڑے عرصے تک زندہ رکھتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ نشو نما بھی دیتی ہے۔ جب یہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور پانی سے سینچا جاتا ہے تو یہ بیج نشو نما پا کر جلد ہی پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر بیج میں پانی مفقود ہو جائے تو اس کے اندر کا جنین مردہ ہو جائے گا اور کسی صورت بھی نشو نما نہ پا سکے گا۔ جانوروں کے انڈے اور چھلکے یا جھلی کے اندر بھی جنین کے گرد پانی کی ایک مخصوص مقدار پیدا کی گئی ہے. اس پانی میں جنین پرورش پاتا ہے اور مخصوص وقت پر جھلی یا چھلکا توڑ کر باہر نکل آتا ہے. یہاں بھی پانی کی غیر موجودگی جنین کے نشو نما پر منفی اثرات ڈالتی ہے. دودھ دینے والے حیوانات مثلا گائے، بھینس، بکری وغیرہ کے رحم میں پرورش پانے والے جنین کے گرد تین پردے ہوتے ہیں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے، اور جنین در حقیقت اس پانی میں تیرتا رہتا ہے، اسی کے ذریعے اپنی غذا بھی حاصل کرتا ہے اور جس میں پیدا ہونے والے گندے مادے بھی خارج کرتا ہے، اور پیدائش کے وقت اس پانی کی قوت سے اپنے مقررہ وقت پر رحم مادر سے خارج کر دیا جاتا ہے. پرورش پانے والے جنین کے گرد پانی کی کمی یا زیادتی اس کی نشو نما کو متاثر کرتی ہے، لہذا یہاں بھی پانی کا موجود ہونا اور متوازن ہونا لازمی ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط. محترم رسول بخش رند صاحب سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈو الہیار سے لکھتے ہیں، نئے ہجری قمری سال کا آغاز محرم سے ہو گیا ہے. محرم ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. واقعہ کربلا نے زندگی گزارنے کی سمت معین کر دی ہے، یعنی حق کے ساتھ جیو اور حق کے ساتھ مرو. لیکن آج ہم امام عالی مقام کے درس عاشور سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس نے ہمیں گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں، اس نے ہم سب کی گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں. آج بعض مسلم حکمران اسلام دشمن طاقتوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اسلامی اقدار کو داو پر لگا دیا ہے، سرزمین حجاز کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. ریڈیو تہران نے ماہ محرم میں اچھے پروگرام نشر کیے ہیں اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے. دیگر پروگرام بھی اچھے جا رہے ہیں. ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی آواز بھی قدرے بہتر ہے، خاص طور پر صبح اور شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہے، جبکہ رات کی نشریات میں دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات مخل ہوتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جہاں سامعین، محترم رسول بخش رند صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ و مدینہ کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور امام علیہ السلام کا مشہور و معروف غلام مصادف بھی آپ کے ہمراہ تھا. چلتے چلتے امام علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے سے مصیبت و غم کے آثار نمایاں تھے. امام علیہ السلام نے مصادف سے کہا، شاید یہ بہت زیادہ پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے بے حال ہو چکا ہے. امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، کیا تم پیاسے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں بہت سخت پیاسا ہوں. امام علیہ السلام کے حکم سے مصادف سواری سے نیچے اترے اور اس مرد کو سیراب کیا، لیکن اس کی وضع و قطع سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک عیسائی ہے. جب امام علیہ السلام اپنے غلام مصادف کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تو راستے میں مصادف نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، اے مولا، کیا نصرانی کو صدقہ دینا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وقت ضرورت خاص کر ایسے حالات میں ہم اسے صدقہ دے سکتے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین
پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. امید ہے کہ یہاں تک کے جو پروگرام پیش کیے گئے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اور اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامنے لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 28 شعبان, 24 ربیع الثانی اور 19 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس ربیع الثانی سن 993 ہجری قمری کو مصری عالم دین محمد بن محمد صدیقی نے وفات پائی. وہ ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. محمد بن محمد صدیقی دینی علوم حاصل کرنے کے بعد معروف علماء دین کی صف میں شامل ہوئے. فقہ, حدیث اور تفسیر جیسے علوم کی تدریس میں ان کو مہارت حاصل تھی. انہوں نے قرآنی سوروں کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی اور اس سلسلے میں اپنا نظریہ پیش کیا. استاد صدیقی شعر گوئی میں بھی خاص استعداد رکھتے تھے. ان کی کتابوں میں آداب الشیخ والمرید خاص طور سے قابل ذکر ہے. انیس نومبر سن 1799 عیسوی کو ڈائریکٹر کے نام سے موسوم سرکاری مینجمنٹ نے 4 سال تک فرانس کا انتظام چلانے کے بعد حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی. شاہی نظام کے خاتمے اور ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کے 3 سال بعد ایک بل کے ذریعے اکتوبر 1975 عیسوی میں بننے والی اس حکومت نے باقاعدہ طور سے فرانس کا انتظام سنبھالا. تاہم 4 سال بعد آج ہی کے دن نیپولین بوناپارٹ نے بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا. یوں ڈائریکٹر کے نام سے موسوم یہ حکومت عملاً ختم ہو گئی. انیس نومبر سن 1917 عیسوی کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک اہم لیڈر اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی اکلوتی بیٹی اندرا گاندھی الہ آباد میں پیدا ہوئیں. سن 1964 میں باپ کے انتقال کے بعد اندرا گاندھی کو لال بہادر شاستری کی حکومت میں وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا. لیکن سن 1966 عیسوی میں شاستری کی اچانک موت کے بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا. اندرا گاندھی نے 1942 میں ایک پارسی صحافی فیروز گاندھی سے شادی کی, جن سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے. وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر تنقید کرنے والوں میں شامل تھیں اور وزارت عظمیٰ کے دور میں ان کو ہندوستان میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اندرا گاندھی کو 1984 عیسوی میں ان کے 2 محافظوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. اندرا گاندھی نے اپنے قتل سے پہلے ایک عوامی جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ اگر میں آج مر جاؤں تو میرے خون کا ہر قطرہ ملک و قوم کو مزید مستحکم کرے گا. انیس نومبر سن 1977 عیسوی کو مصر کے غدار حکمراں انور سادات سینی حکام کے ساتھ ملاقات کے لیے بیت المقدس روانہ ہوئے. انور سادات وہ پہلے عرب اور مسلمان حکمراں تھے جنہوں نے مصر اور سینی حکومت کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے اسرائیل کا دورہ کیا, جو کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کی بنیاد قرار پایا. انور سادات کی اسرائیل حکام کے ساتھ ملاقات کی خبر پر ساری عرب اور مسلمان دنیا سراپا احتجاج بن گئی۔ ستمبر 1978 میں امریکہ کی وساطت سے مصر اور اسرائیل کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ طے پایا، جس کے بعد کئی مسلمان اور عرب ملکوں نے مصر کے ساتھ اپنی سفارتی تعلقات ختم کر لیے۔ بالآخر 1981 میں مصری فوج کے غیور سپاہی خالد اسلام بولی نے ایک جرأت مندانہ اقدام کر کے انور سادات کو مسلمانوں کے ساتھ غداری کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خالد اسلام بولی کو اگرچہ مصر کی فوجی عدالت نے گرفتار کر کے سزائے موت دے دی، تاہم خالد اسلام بولی دنیا کے حریت پسندوں کے ہیرو بن گئے، جنہیں مسلمان ایک شہید کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں۔ اٹھائیس شعبان سن 1368 ہجری شمسی کو ایران کے ایک تاریخی شہر ہمدان کے مضافات میں قدیم اقوام کے 5000 سال پرانے پتھروں کے آثار دریافت ہوئے۔ تحقیقاتی ٹیم کو مختلف معدنی اشیاء جمع کرنے کے دوران پتھروں کے ایسے کتبے ملے ہیں جن کی دریافت تاریخ ایران میں پہلی بار ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان کتبی نمونوں کا تعلق 2000 سے 3000 قبل مسیح سے ہے۔ اٹھائیس شعبان سن 1392 ہجری شمسی کو القاعدہ دہشت گرد گروہ سے وابستہ تنظیم عبداللہ اعظم بریگیڈ کے دہشت گردوں نے سعودی دہشت گرد ماجد الماجد کی سرکردگی میں بیروت میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا۔ یہ حملہ 2 زرخرید خودکش حملہ آوروں سے کرایا گیا ہے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں پے در پے 2 دھماکے ہوئے، جن میں 23 افراد شہید اور 160 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ لبنان میں ایران کے کلچرل کونسلر حجت الاسلام والمسلمین ابراہیم انصاری اور ایک ایرانی سفارتکار کی اہلیہ نیز ایرانی سفارت خانے کے 4 محافظین بھی شہید ہونے والوں میں شامل تھے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کے بعد ماجد الماجد کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس سے تفتیش کرنے سے پہلے ہی بیروت کے ایک فوجی اسپتال میں ماجد الماجد پراسرار طریقے سے مارا گیا اور اس کی لاش سعودی حکام کے حوالے کر دی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع فی ملکی اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک وان توزعنی من شکر نعماک ما تبلغ بی غایت رضاک وان تعیننی علی طاعتک و لزوم عبادتک و استحقاق مثوبتک بلطف عنایتک و ترحمنی بشدی عن معاشی که ما احییتنی و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتاب که صدری و تحط به تلاوتهی وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین. Thank you.